على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. یوم القدس پاکستان میں کیوں کے عنوان پر اس ٹاک شو نے آج منعقد ہونا ہے, اور اس ٹاک شو میں ہم نے دو مہمانان گرامی کو دعوت دی تھی, جس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا باقر عباس زیدی صاحب اور مولانا ناظر تقوی صاحب نے یہاں ہونا تھا, لیکن وہ کچھ اہم مصروفیات کی وجہ سے یہاں پر نہیں آ سکے. ہم انتہائی شکر گزار ہیں مولانا باقر زیدی صاحب کی کہ انہوں نے اپنے مصروف اوقات میں سے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور سب سے پہلے جو سوال میں مولانا صاحب سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خود اس مسئلہ فلسطین کے جو یوم القدس کی بنا ہے اور جس کی وجہ سے یوم القدس منایا جاتا ہے, اس مسئلہ فلسطین کی کیا اہمیت ہے اور اس کیا جو ہے وہ اس کی امپورٹنس ہے اس وقت معاشرے کے اندر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ قدس یا فلسطین جو عالم اسلام کا اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے. فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے جس پر جنگ عظیم اول اور خصوصاً دوم کے بعد استعماری قوتوں نے نظر لگائی اور اس پر قبضہ کر کے وہاں یہودیوں کے لیے ایک مصنوعی اور جعلی حکومت ایجاد کی. برطانیہ خصوصاً اور دیگر یورپی ممالک عموماً, یہاں تک کہ انہوں نے جنگ عظیم دوم میں ایک جھوٹ کی بنیاد پر کہ یہودیوں کو گیس چیمبرز میں اور جنگ عظیم دوم میں مارا گیا ہے, مظلوم بنا کر ان کے لیے ایک حکومت حاصل کرنے کا ڈھونگ رچایا, اور وہ حکومت جو ہے وہ فلسطین کے مقام پر بنائی گئی. فلسطین ایک ایسا علاقہ تھا جہاں سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی. پہلے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور عربوں اور عجموں کا مسئلہ اٹھا کر نجدیوں کو, مثلاً وہابیوں کو, ان کے خلاف کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ سلطنت عثمانیہ کو توڑا. اسی پروگرام کے آخری حصے میں انہوں نے فلسطین جو ہے وہ بم دھماکوں اور مختلف قتل و غارت گری کے ذریعے لوگوں کو ان علاقوں سے ہجرت پر مجبور کیا, بالکل اسی طرح سے جیسے آج فرض کریں کوئی پولیس یا فوج مثلا آپ کے اس سولجر بازار کے علاقے کو گھیر لے. اس زمانے میں کیونکہ برطانیہ فلسطین کے علاقے میں اپنی فوج رکھتا تھا, فوجی کمانڈ میں تھا, آپ کو معلوم ہے کہ جنگ عظیم دوم میں مختلف مسلمان علاقے مختلف ممالک کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا تھا, اور یہ جتنے علاقے تھے یہ برطانیہ کے اتحادی تھے, تو برطانیہ کی فوجیں وہاں پر تھیں. انہوں نے یہودیوں کے لیے اس ملک کو بنانے کے لیے دھماکے اور قتل و غارت گری سے کچھ لوگوں سے, ہو سکتا ہے کہ زمینیں خریدی بھی ہوں لیکن اکثر سے زبردستی چھینی, انہیں علاقے چھوڑنے پر مجبور کیا, اور اسرائیلیوں کو آباد کرنا شروع کیا اور اسرائیل کا کی جعلی حکومت اور ملک وہاں پر وجود میں لایا گیا. عالم اسلام کے بالکل قلب میں بیت المقدس پر انہوں نے قبضہ کیا اور آل یہود اور ان یہودیوں کی جو سازش تھی وہ یہ تھی کہ فلسطین سے لے کر مکہ مدینہ، عراق، مصر، اردن، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے علاقے ہیں اور ان پر یہودی حکومت قائم ہونا چاہیے. یہ ان کی مثلا نظریاتی، لیکن آج آپ کے سامنے کہ یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ اس وقت ثروت اور معدنیات سے مالا مال علاقے ہیں، تو فقط دینی بنیاد نہیں بلکہ مادی ثروت کی بنیاد پر بھی انہوں نے ان علاقوں کو قبضہ کرنا چاہا اور ایک حد تک کر بھی لیا انہوں نے. جب سے آل سعود کی حکومت عربستان میں ہے مکہ مدینہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ظاہراً آل سعود حاکم ہے وگرنہ حقیقتاً وہ حاکم ہے. بس اس پورے علاقے کے ثروت پر کنٹرول کرنے کے لیے اور آنے والے دور میں ان کے ہاں بھی روایات موجود ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی، کہ آخر زمانے میں امام نے ظہور کرنا ہے اور ہادی نے آنا ہے اور وہ اسی علاقے میں آئیں گے اور وہ ان کو ان سے جنگ ہے، ان کو ان سے جنگ کرنا ہے، روکنا ہے ان کو. تو یہ وہ مسائل تھے جن کی بنیاد پر اسرائیل وجود میں آیا. ہماری مرجعیت میں سب سے پہلے شیخ جعفر کاشف الغطا تھے نجف میں، جنہوں نے بیت المقدس میں جا کر تقریر کی مسجد الاقصیٰ میں اور فلسطینیوں کی حمایت کا آغاز کیا. ایران میں انقلاب کے بعد خصوصاً امام خمینی نے اس مسئلے کو بہت اہمیت دی اور اس کی اہمیت کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک متحدہ مقام ہے، پوری امت کو متحد کرنے کا مرکز ہے. شیعہ، سنی، مختلف مسالک سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ سرزمین مسلمانوں کی ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ہے، فلسطین آزاد ہونا چاہیے. لہذا امام خمینی نے اپنی فراست اور اپنی ذہانت کی بنیاد پر مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کا سب سے اہم اور پہلے نمبر کا مسئلہ قرار دیا کہ جس کے ذریعے ہم عالم اسلام کو بھی متحد کر لیں اور جب عالم اسلام متحد ہو جائے تو ہم دنیا کے جو مشرکین اور کفار اور یہود و نصارہ ہیں ان سے بھی برسر پیکار ہو کر نہ فقط اپنے ممالک کو بلکہ ہم زمین ہموار کریں امام کے ظہور کے لیے. بس یہ وہ پس منظر ہے مسئلہ فلسطین یا قدس کا کہ جس کی بنیاد پر امام خمینی نے یوم قدس کو، جمعۃ الوداع کو یوم قدس قرار دیا جو آج تک جاری ہے.
بہت شکریہ. جیسا کہ آغا نے آپ کے سامنے فلسطین کے حوالے سے اس کا تاریخچہ بھی عرض کیا اور اس کے بعد اس علاقے کے عقائد اور ہمارے دین کے اعتبار سے کیا اہمیت ہے اور منطقے کی صورتحال میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کیا. دوسرا سوال میرا اسی سوال سے کنٹینیوشن میں تھا، وہ یہ تھا کہ اسرائیل کو بنانے میں امریکہ، برطانیہ اور اسی طرح کی دوسری استکباری قوتوں کا کیا کردار ہے، اور ساتھ ہی دوسری بات یہ کہ کیا اس وقت جو عالمی حالات ہیں مثلا شام اور عراق اور اس طرح کے دوسرے مسائل یا قطر کا مسئلہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، کیا فلسطین اس میں کوئی مرکزیت رکھتا ہے یا اس کا کیا رول ہے؟
بالکل، میں نے عرض کیا کہ فلسطین کا مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. فلسطین جو ہے وہ امت کے اجتماع کا مقام ہے, اور اسرائیل کو محو کرنا یہ تمام امت کو بیدار کرنے کے لیے, امت کے حکمران اگر بیدار نہ بھی ہوں اس لیے کہ وہ بکے ہوئے ہیں, لیکن عوام بیدار ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو آج مثلا رہتے عربستان میں ہیں لیکن حکمرانوں کے مخالف ہیں, انہیں موقع کی تلاش میں, آہستہ آہستہ یہ بات سامنے آ رہی ہے. دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح سے بعض چیزوں میں خوف کی وجہ سے بعض علاقوں میں وہ قیام نہیں کرتے, لیکن ایک وقت آ جائے گا کہ وہ اپنی حکومتوں کے خلاف, حکمرانوں کے خلاف بھی قیام کریں گے, اور وہ یہ جان رہے ہیں کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں وہ مسلمان ہیں, ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, واجب ہے شرعاً, اور اگر کوئی ہمیں اس سے روکتا ہے تو وہ در حقیقت استعمار یا جو شیطانی ممالک ہیں ان کا ساتھ دے رہا ہے. اور یہ بات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے اور کافی حد تک اب بہت آگے تک بڑھ چکی ہے. لہذا فلسطین کے اور بیت المقدس کے موضوع پر تمام عالم اسلام فکری اعتبار سے, دینی اعتبار سے مجتمع ہے. فقط دو چار رکاوٹیں ہیں, انہیں گرانے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سیلاب ہے عوام کا جو فلسطین اور فلسطینیوں کے حق میں باہر آنے کے لیے تیار ہے, اپنے اپنے ممالک میں اور فلسطین کے حق میں جو کچھ بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے. آہستہ آہستہ بھی آپ دیکھیں کہ نقابیں اتر رہی ہیں, یہ جتنے بھی ایجنٹ حکمران ہیں ان کے چہروں سے جو نقابیں تھیں وہ اتر رہی ہیں, اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ مثلا کھلم کھلا اسرائیل کی حکومت کی جو ہے حمایت کر رہا ہے, ان سے مذاکرات کر رہا ہے. تو جو بات پہلے کہی جاتی تھی کہ یہ حقیقتاً آل سعود نہیں آل یہود ہیں, وہ اب ثابت ہو رہا ہے.
بہت شکریہ. اور اب ہم مستقیماً اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں مقدمات گفتگو کے بعد. اور اب سوال میرا آگے سے یہ ہوگا کہ خود پاکستان میں یوم القدس کی کیا اہمیت ہے, یعنی کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس دن کو کہ جسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو منانے کا اعلان کیا تھا, ہم اس پاکستان میں اس کی کیا اہمیت ہے, اس کا کیا رول ہے, کس طرح سے منایا جانا چاہیے؟
پاکستان ہو یا کوئی بھی مسلمان ملک, یا حتیٰ آپ دیکھیں کہ یوم القدس اس وقت پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, حتیٰ برطانیہ میں جو کہ موجد ہے اسرائیل کا, اسرائیل بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ برطانیہ کا ہے. خود لندن میں یوم القدس منایا جاتا ہے. اہمیت ہم نے بیان کر دی, دینی اعتبار سے میرا اور آپ کا فرض کیا ہے؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ جو جہاں پہ بھی آپ کو کوئی آواز دے مسلمان جو کہ مظلوم ہے, ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ امام مظلوم ہے, مظلوم کا ساتھ دینا دنیا میں کہیں پر بھی ہم پر لازم ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے لیے ہمیشہ دشمن بن کے رہو اور مظلوم کا ساتھ دو. فلسطین اور فلسطینی علاقہ مظلوم ہے, ان کو زبردستی اپنے علاقوں میں مارا گیا, قتل کیا گیا, مگر مجھے اور آپ کو 35 سال سے پاکستان میں ہمارے لوگوں کو قتل نہیں کیا جا رہا ہے. کون قتل کر رہا ہے؟ مظلوم نہیں ہے ہم کیا؟ ہمارے کتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ 70, 75, 80,000, لیکن فلسطین میں یہ تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے، ایک بات. دوسرا، وہ ان کی زمین تھی، وہ وہاں رہ رہے تھے، ان کو گھروں سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو اس علاقے سے نکال کے سپر ہائی وے کیمپوں میں ڈال دیا جائے اور یہاں پہ کوئی قبضہ کر لے آپ کے گھروں پر. اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں کہیں بھی رہتے ہوں دنیا میں، مظلوم کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے، واجب ہے ان کا دفاع کرنا. مسلمانوں کی سرزمین، مسلمانوں کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. بس اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم ان کے حق میں آواز بلند کریں، دفاع کریں ان کے حق کا. اب اگر ہم مارکہ نہیں کر سکتے، وہاں محاذ پہ جا کے نہیں کچھ کر سکتے، تو یہاں کم از کم ان کے حق میں آواز تو بلند کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہم کوئی ایسا عمل انجام دیں جس سے ہماری حمایت کا اظہار ہو ان کی نسبت، کہ کل کو اگر ہم اور رسول اللہ کے سامنے جائیں، آئمہ علیہ السلام کے سامنے جائیں اور ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے مظلوم کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تو ہم جواب دے سکیں کہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے. ہم اس بنیاد پر، دینی بنیاد پر، اس یوم قدس کو پاکستان میں مناتے ہیں اور یہ ہمارا شریف فریضہ ہے.
اسی ذیل میں ایک اور سوال یہ تھا آغا کہ وہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن کا استعمال کیا جانا چاہیے اس دن کی عظمت کو مزید واضح کرنے کے لیے؟
کوئی بھی، ہر وہ طریقہ جس سے آپ مظلوم کی آواز کو بلند کر سکیں، اس کی حمایت کا اظہار کر سکیں، چاہے وہ ریلی ہو، چاہے وہ پلے کارڈز ہوں، چاہے وہ تقریر ہو، کوئی سیمینار ہو، کوئی کیا کہتے ہیں، حتیٰ فرض کریں کہ لوگوں کی اذان شاید اس نقطے کی طرف نہیں جاتے، مثلاً کوئی ایک ٹورنامنٹ کرائے، قدس ٹورنامنٹ مثلاً، تاکہ قدس کا مسئلہ سامنے آئے، کھلے بات، ٹھیک ہے، لوگوں کی اذان شفاف ہوں، ابہام دور ہو. ہم اس کو اتنا تبلیغ کریں مختلف ذرائع سے کہ ہر چیز واضح ہو جائے کہ کون باطل ہے، کون حق ہے، ایک کلچر بن جائے، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی آپ دیکھیں کہ ہو رہا ہے، جس دن امام خمینی نے اعلان کیا تھا جمعۃ الوداع یوم قدس کے عنوان سے منایا جائے، اس وقت چند شہروں میں ہوتا تھا، آج دنیا کا شاید کوئی شہر ایسا ہو جہاں نہیں ہوتا، کوئی ایک شہر. اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی حق کے لیے وجود میں آئی ہے اس یوم کے منانے سے، اس دن کے منانے سے. یہ وہ لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ آگے چل کر جب حق کی بات ہوگی، اور حتیٰ ہم امت اسلامی کو مجتمع کر پائیں گے، اور یہ فرض کریں زمین ہموار ہوتی ہے ظہور کے لیے بھی، تو یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ بآسانی ایمان لے آئیں گے، جیسے کہ روایات سے ثابت ہے. بس ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے، ہمیں اپنا حق ادا کرنا چاہیے، اس روز کو ہر اس طریقے سے جس سے اس کی تبلیغ ہو سکے، جس سے اظہار حمایت ہو سکے، کوئی بھی ذریعہ ہو. ریلی آج کل ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، احتجاج کرنا ہے ظالم کے خلاف. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اس سے ڈفرینٹ طریقہ ہے؟ بسم اللہ. مثلا آج کے دور میں فرض کریں ٹویٹر پر ٹرینڈ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اب شب قدس کوئی پوری دنیا میں آپ جو ہے نا ایسا ٹرینڈ چلائیں کہ پوری دنیا میں جو ہے اس میں قدس کی آزادی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہو. تو یہ اذہان کو بدلنے کے لیے اور حمایت کے اظہار کے لیے جو بھی طریقہ آپ استعمال کریں وہ صحیح ہے.
اس کے علاوہ یہ تھا کہ مثلا شیعہ سنی مل کر کس طرح سے قومی سطح پر اس کو منا سکتے ہیں؟
امام خمینی نے مسئلہ فلسطین کو سب سے پہلا مسئلہ قرار دیا، اس کا راز یہی ہے کہ اس کے ذریعے امت کو مجتمع کرنا ہے، متحد کرنا ہے. اس علاقے میں رہتے زیادہ تر جو ہے وہ برادران اہل سنت ہیں. آج وہ اس نقطے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ امام خمینی کا نظریہ یوم فلسطین کے بارے میں، قدس کے بارے میں کیا ہے، اور وہ لوگ کیسے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے جو بعد آنے والے رہبر ہیں مثلا امام خامنہ ای، وہ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں. اب ان کے سامنے وہاں کی، حتیٰ غزہ اور فلسطین کی عوام کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ کون ہماری مدد کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. بس ایک بڑی تعداد ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل سنت کی حق و باطل کی اس جنگ میں حق کو پہچان رہے ہیں، اگرچہ کہ اس کا علمدار ایک مکتب تشیع کا مرجع اور عالم دین ہے. در حقیقت میں ایک بات عرض کروں، دیکھیں حقیقی وارث اسلام کے اہل بیت ہیں، اور آج کے دور میں وہ مراجع جو اہل بیت کے فرامین کے روشنی میں مرجع اور مثلا مقام اور عظمت رکھتے ہیں، اور عوام کو ان کی طرف آئمہ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ رجوع کریں زمانے غیبت میں، یہ علماء حقیقی وارث ہیں. جب یہ حقیقی وارث ہیں عالم اسلام کے، تو قائدانہ کردار بھی انہی کا ہے، اور ایک ایسا قائدانہ کردار جس میں شیعہ سنی سب کی قیادت انہیں کرنی ہے، اور عملاً ایسا ہی ہے. آپ آج دیکھیں امام خمینی نے اپنے دور میں، اور آج امام خامنہ ای، ہر اس انسان کے قائد اور رہبر ہیں جو اسلام کی بات کرتا ہے، حقیقی اسلام کی بات کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی ملک میں رہتا ہو. تو یہ جو ذمہ داری ہے وہ بھی حقیقی قیادت کو انجام دینی ہے، اور وہ حقیقی قیادت اہل بیت کے نمائندے ہیں، اور یہ عظیم ہستیاں جو آپ کے سامنے ہیں یہ اہل بیت کی طرف سے نمائندہ ہیں آج انسانوں کے درمیان.
خود ایک سوال یہ بھی جو ہے وہ معاشرے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ یوم القدس عوام کے ذہنوں میں اس طرح سے ہے کہ یہ ایک سیاسی ذمہ داری ہے، کیا یہ نماز اور روزے کی طرح سے شرعی ذمہ داری ہے یا ایک سیاسی ذمہ داری؟
اگر یہ سوال کے اندر ہی جواب پوشیدہ ہے، مگر سیاست دین کا حصہ نہیں ہے. اگر ہمارے دین میں سیاست نہیں ہے تو پھر تو ہمارا دین ناقص ہے، نعوذ باللہ. اگر ایسا ہے تو رسول گرامی کے جانے کے بعد دوسرے مسالک کے ساتھ امیر المومنین کی امامت پر اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف علی کی شجاعت پہ نہیں ہے، اختلاف علی کے علم پہ نہیں ہے، اختلاف امیر المومنین علیہ السلام کے تقوی، زہد، پرہیز، ٹھیک ہے، اور وہ اعلیٰ مقامات، وہ روحانی مقامات جو ان کو حاصل تھے اس کائنات میں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اسے تو سب مانتے ہیں. انہوں نے نہ امیر المومنین کا علم چھینا، نہ شجاعت چھینی، نہ تقوی چھینا، نہ عبادت چھینی، کچھ بھی نہیں چھینا. پھر کیا چیز چھینی؟ جو چیز چھینی وہ حکومت چھینی. اب اگر کوئی کہے کہ اسلام میں سیاست اور شیعت میں سیاست کا تصور نہیں ہے اور حکومت کا تصور نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سنی ہو جائے، شیعہ نہ رہے. شیعت کا اختلاف ان سے اسی حکومت کے مسئلے پر ہے. ہم کہتے ہیں امیر المومنین کا حق تھا حاکمیت اور قیادت کرنا، وہ کہتے ہیں کہ خلفاء کا حق ہے. تو ہم سے تو زیادہ انہوں نے دین کو سمجھ لیا جو کہتے ہیں کہ دین میں سیاست ہے، اور ہم جو حقیقی وارث ہیں اہل بیت کے، ہم کہتے ہیں دین میں سیاست نہیں ہے. تو یہ تو نہایت ہی افسوسناک بات ہے، یہ سوال اس کو تو چھوڑ دیں. رہ گئی جب یہ، اس کا جواب آپ کو مل گیا کہ دین یعنی انسان کی زندگی کے لیے ہر شعبے میں قیادت کرنا، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے معاشرتی قوانین ہو, ہر شے کا حل دین کے پاس ہے. رسول گرامی نے حکومت اسلامی قائم کی مدینے میں, امام جب تشریف لائیں گے تو سب معتقد ہیں, حتیٰ وہ لوگ جو دین اور سیاست کی جدائی کے قائل ہیں آج مراجع کے لیے یا امام خمینی یا امام خامنئی کے لیے, وہ بھی متفق ہیں اس بات پر کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب آئیں گے تو عالمی حکومت قائم کریں گے. تو کم از کم وہاں پر انکار کریں کہ حضرت مہدی کے سیاسی ہونے کے منکر ہیں, کم از کم جرات کریں. اگر جرات نہیں کرتے تو بس پھر بات یہی صحیح ہے کہ دین عین سیاست ہے, سیاست عین دین ہے. لہذا ہمارا جو یہ عمل ہے یہ خالصتاً دینی عمل ہے, خالصتاً دینی عمل ہے, فریضہ ہے. ان آیات ان روایات کی روشنی میں جو ائمہ سے نقل ہوئی ہیں مظلوم کے ساتھ دینے کے لیے, خود مسلمانوں کی سرزمین تھی وہ, مسلمان کی سرزمین کا دفاع کرنا تمام مسلمانوں پہ واجب ہے, تمام, فقط شیعہ فقہ نہیں. شیعوں کی کتابیں جہاد اٹھا کے آپ دیکھیں وہ نہیں, سنیوں کی ساری کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ کہیں پر بھی سرزمین مسلمان مسلمین پر حملہ ہو جائے اس سے دفاع کرنا, اسے واپس لینا یہ واجب ہے. بس یہ ایک دینی مسئلہ ہے, اور اگر کوئی سیاست کو دین سے جدا سمجھتا ہے تو وہ ایسا کرے کہ شیعت ہی چھوڑ جائے تو بہتر ہے.
بہت شکریہ. اب جب کہ بات واضح ہو گئی کہ یوم القدس میں شرکت کرنا اور اس کو منانا ایک شرعی ذمہ داری ہے, تو شرعی ذمہ داری کا تعین تو ایک مرجع کرتا ہے اور مرجع بتاتا ہے کہ ایک انسان پر کیا شرعی ذمہ داری ہے, تو وہ افراد کے جو ایسے مراجعین کی تقلید کرتے ہیں کہ جنہوں نے فتویٰ نہیں دیا, تو ان پر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
دیکھیے فتویٰ ان چیزوں میں دیا جاتا ہے جو ضروریات دین نہیں ہے. مظلوم کی حمایت کرنا ضروریات دین میں سے ہے. آپ توزیع المسائل کھولیے, پہلا مسئلہ لکھا ہے ضروریات دین کے علاوہ فروع دین میں مجتہد کی تقلید واجب ہے. مجتہد کی تقلید کہاں ہے؟ ضروریات دین میں تقلید نہیں ہے, ضروریات دین میں سے ہے ظالم کا مقابلہ کرنا, مظلوم کا ساتھ دینا. مثال کے طور پر دین میں نماز واجب ہے, مجموعی طور پر نماز, یہ ضروریات دین میں سے ہے. اس کی جو تفصیلات ہیں کہ کیسے نماز شروع ہوگی, کہاں پہ جا کے اختتام پذیر ہوگی, اس کے درمیان کے جو جتنے مسائل ہیں فقہی, وضو کیسے ہوگا, کیسے شروع ہوتا ہے, تو یہ تمام چیزیں فروعات میں آتی ہیں. ہو سکتا ہے اس میں بعض جگہ اختلاف بھی ہو, لیکن اصل نماز دین کا حصہ ہے, یہ ضروریات دین میں سے ہے, اس میں کوئی تقلید نہیں ہے. اسی طرح سے مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کا مقابلہ کرنا, سرزمین مسلمین سے دفاع کرنا, جسے جہاد دفاعی کہتے ہیں. آپ لوگ جائیں توزیع المسائل اٹھائیں, دیکھیں کتاب جہاد میں جہاد کی دو قسمیں, جہاد ابتدائی, جہاد دفاعی, دفاع کرنا ہے. ایک علاقے پہ کسی نے قبضہ کیا ہے, ظالم نے, مشرک نے, کافر نے, آپ کو اپنی سرزمین واپس لینی ہے, دفاع کے لیے اس علاقے کے جہاد کرنے کے لیے مجتہد سے فتوے کا انتظار نہیں کرنا. تمام مجتہد نے فتویٰ دیا ہوا ہے اپنی توزیع المسائل میں, دفاع کرنا واجب ہے. وہ اگر بیٹھے گا انتظار کرے گا کہ جناب فلان جگہ سے میں فتویٰ منگا لوں, اس وقت تک تو دشمن کام کر جائے گا. انہوں نے پہلے ہی لکھا ہوا ہے توزیع المسائل میں, یہاں تک کہ عورتیں, بچے, مرد, زن, سب پر واجب ہے دفاع کرنا, دفاع سب پر واجب ہے. جہاد ابتدائی ہے جس میں شرائط ہیں کہ مرد ہونا چاہیے, عورتیں نہیں جائیں گی, اور کیا کہتے ہیں بقیہ دوسرے مسائل, وہ جہاد ابتدائی کے لیے ہیں, جہاد دفاعی میں نے, یہ دفاع ہے. ہم سرزمین فلسطین سے دفاع کر رہے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ پھر بھی اگر کسی کو بہانہ جو ہے وہ اپنے لیے ختم کرنا ہے, اگر بہانہ بنانا ہے تو وہ استفتاء بھی نہیں کرے گا, اور اگر اپنا مسئلہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہزار استفتاء بھی کر لے گا. فرار کا راستہ اگر اس کو مثلا تلاش کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں, دنیا میں فرار کر لو گے ایک جگہ تو ہے جہاں پر جواب دینا ہے. بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے. مکلف کی دو قسم ہیں, ایک مکلف مقصر ہے ایک مکلف قاصر. یہ کہنا کہ مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا, ہم نے بتایا کہ یہ ضروریات دین میں سے, پھر بھی کسی کو فتویٰ لینا تو لے لے, کیوں نہیں لیتا؟ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. فقط یہ کہہ دینا کہ انہوں نے صریحاً کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے, اپنی کتاب میں نہیں لکھا ہے, لہذا ہمارے لیے فرار کا راستہ ہے تو یہ راستہ صحیح نہیں ہے. آج کل وسائل بہت فراوان ہیں, ایک آپ نیٹ پر ڈالیں جواب آ جاتا ہے, ڈالیں, اپنی ذمہ داری کو معین کریں. جو لوگ یہ کہتے ہیں اور جو لوگ ہماری اس دلیل کو قبول کرتے ہیں اور اس ہماری اس بندہ حقیر کی بات کو, استدلال کو, کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے, اس میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے, کافی ہے.
خوب, اب جبکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک شرعی ذمہ داری ہے اور اس میں ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار ممکن نہیں ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہر شخص نے شرکت کرنی ہے, ہر شخص نے اس کو منانا ہے چاہے جس بھی طرح سے امکان ہو اس کے لیے, تو اگلا سوال یہ ہوگا کہ خود عوام کے درمیان جو یہ بات رائج ہے کہ عوام یہ کہتی ہے کہ ہم مثلا کس طرح سے منائیں, ہم خود دیکھتے ہیں کہ منانے والوں میں اختلاف ہے, جو افراد اس کا نعرہ بلند کرتے ہیں وہ آپس میں ایک نہیں ہیں, مختلف پروگرامات ہوتے ہیں.
کوئی بات نہیں, مختلف پروگرام ہوتے ہیں, آئیڈیل تو یہی ہے کہ ایک ہو, امت جمع ہو اور شیعہ سنی سب جمع ہو, حتیٰ وہ عیسائی اور یہودی کہ جو صہیونیت اور اسرائیل کو باطل سمجھتے ہیں, بہت سارے یہودی ایسے ہیں جو صہیونیت کو صحیح نہیں سمجھتے, حتیٰ لندن میں اور امریکہ میں ایسے یہودی ہیں جو اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں. تو اب آپ یہ خیال نہ کریں کہ سب کے سب یہودی جو ہے وہ مثلا اسرائیلی ہیں, نہیں, صہیونیت کو بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے, بس ایسے یہودی بھی ہیں, ایسے عیسائی بھی ہیں, ہم ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں اور اس احتجاج میں شامل کریں جیسے کہ وہ لوگ شامل ہوتے ہیں. لندن کے احتجاج میں وہ یہودی بھی آتے ہیں جو اسرائیل کے مخالف ہیں, امریکہ میں جو مظاہرہ ہوتا ہے اس میں وہ یہودی بھی آتے ہیں جو اسرائیل کے مخالف ہیں. تو ہمیں نہ فقط عالم اسلام کو بلکہ دنیا کے حق پرست لوگوں کو جمع کرنا چاہیے اور کسی بھی طریقے سے اسے آپ منائیں. ریلی ایک طریقہ ہے, اب یہاں کراچی میں اگر دو ریلیاں ہوتی ہیں, آپ کسی میں بھی جائیں جہاں آپ کا دل چاہتا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر آپ ان ریلیوں میں بھی نہیں جانا چاہتے تو آپ کوئی ایک ایسا طریقہ, ایک ایسی آواز بلند کریں جس سے اظہار حمایت ہو, جس سے مظلوم کا ساتھ دیا جائے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, غرض یہ کہ اس دن کو منایا جائے, مظلوم کا ساتھ دیا جائے.
خوب, اگلا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ کیا ہمارے داخلی مسائل جو ہیں اس وقت, عوام کے جو مسائل ہیں, بجلی کا مسئلہ ہے اس وقت, مہنگائی کا مسئلہ ہے, ان سارے مسائل کے بعد جگہ باقی بچ جاتی ہے کہ ہم مثلا انٹرنیشنل مسائل پر آواز بلند کریں؟ اور
دیکھیے, اگر فرض کریں کہ نماز آپ پہ واجب ہے تو آپ کیا روزہ چھوڑ دیں گے؟ روزہ جب واجب ہو گیا تو امر المعروف چھوڑ دیں گے؟ واجبات ہیں مختلف, ان سب کو انجام دینا ہے ٹھیک ہے. اسی طرح سے ظلم کا مقابلہ ہے مختلف, سب کے نسبت سے مقابلہ کرنا ہے. اب پاکستان میں اگر ظلم ہے مثلا حکمرانوں کا کی نسبت سے, مثلا ہم پاکستان میں ایک پھل سستے کرنے کے لیے تو جناب سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کتنے دن تک کمپین چلاتے ہیں اور کچھ پھل سستے بھی کر لیتے ہیں. ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم حکمرانوں کے خلاف جو دنیا کے تمام یعنی فاسد اور فاسق ممالک کی مثلا اطلاعات کے مطابق کرپشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہم بات نہیں اٹھاتے. ہم ایک اپنے علاقے کا کے الیکٹرک کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مثلا کہتے بھی ہیں, اس کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے. اس کے لیے بھی کیا کیا کراچی والوں نے؟ کچھ نہیں کیا, گھر بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بہانہ تراشی کرنا ہے کہ پھر کل کو جو ہے وہ نماز بھی نہ پڑھیں اس لیے کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے, یا روزہ نہ رکھیں اس لیے کہ نماز پڑھ لی. کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. ہمیں تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. پاکستان میں بھی ہمیں تبدیلی لانے کے لیے کام کرنا چاہیے اور ان باطل اور کرپٹ اور ظالم حکمرانوں کو بھی ہٹانا چاہیے. اور آپ یقین کریں وہ اگر ہٹ جائے نا تو یہ نیچے کے تمام مسائل ٹھیک ہوں گے. یہ الیکٹرک اور یہ اور وہ, یہ سب وہیں سے خرابی وہیں سے ہے. یہی نقطہ نگاہ ہے امام خمینی کا کہ قدس اگر آزاد ہوتا ہے پورا عالم اسلام یہودیوں کے چنگل سے نکل آئے گا. بس یہ وہ ہوشیاری اور تزبینی اور یہ ذہانت اور یہ وہ الہام ہے جو امام خمینی کو آئمہ علیہ السلام کی طرف سے حاصل ہے, اور انہوں نے اس کو اس نقطے کو یعنی اس یوم قدس کو اور قدس کے مسئلے کو اجاگر کیا.
درمیان میں ہم عوام کی جانب سے جو سوالات آئے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال جو میں نے بھی یہاں پر لکھا ہوا تھا اور آڈینس کی جانب سے بھی سوال ہے کہ مسئلہ قدس اور فلسطین سے پہلے یعنی اسے تقریباً 20-25 سال پہلے بقی کا مسئلہ تھا, تو اس مسئلے کو اٹھانے کے بجائے جو ہے وہ ہم زیادہ فلسطین کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
بقی کا مسئلہ, بقی کو کس نے مسمار کیا؟ وہابیوں نے. وہابیوں کو کون لایا اس علاقے میں؟ برطانیہ. برطانیہ نے ہی وہابیوں کو حکومت دلانے میں ٹھیک ہے, وہابیت, قادیانیت, بہائیت, ان تینوں مذاہب کا موجد برطانیہ ہے. پاکستان بھی یہ قادیانی ہے, ان کا موجد بھی جو ہے برطانیہ ہے. ایران میں بہائیت, وہ لوگ فرقہ بناتے تھے تاکہ مسلمانوں کو توڑیں, ٹکڑے ٹکڑے کریں اور اپنے مقاصد حاصل کریں. آج دیکھ لیں آپ اس حساس مرحلے پر پہنچنے کے بعد کہ جب اسرائیل اپنی موت سامنے دیکھ رہا ہے, دو جنگیں وہ حزب اللہ سے ہار گیا, غزہ میں حملہ کرنے کے باوجود دو دفعہ وہ غزہ میں داخل نہیں ہو سکا, محاصرہ کیا ہوا ہے, اس کے باوجود غزہ کے مسلمان جو ہیں وہ سر تسلیم نہیں کر رہے اس کے سامنے. ٹھیک ہے, پہلے ایک گولی بھی جو ہے وہ نہیں جاتی تھی اسرائیل کے اندر, اب میزائل بھی جا رہے ہیں اور اب تو اور ترقی یافتہ ہو گئے. اگر اگلی جنگ ہوئی تو اسرائیل بچے گا نہیں بچے گا یہ آسان نہیں ہے کہنا. اس کیفیت میں اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے انہی قدیم ایجنٹوں کے ذریعے, آل سعود کے ذریعے داعش بنائی, آئی ایس آئی بنائی, اور پورے عالم اسلام کو فرقہ واریت میں بدل دیا, خود سکون سے بیٹھ گیا, اس سے لڑنا پڑا. اب اس خون کے دریا سے گزر کر اب آپ دیکھیں کہ شام دوبارہ ایک مقام پر آ گیا ہے. جتنی بھی مزاحمتی قوتیں ہیں, المقاومہ جو کہلاتی ہیں, استقامت کرنے والے مجاہدین لبنان سے لے کر یمن تک, ٹھیک ہے, ان کا پلڑا جو ہے آہستہ آہستہ اس پورے علاقے میں دوبارہ سے, ایک دفعہ بھاری ہونے کے بعد, ان دو جنگوں تین جنگوں کے بعد اسرائیل اندر سے ختم ہو گیا ہے. جو دنیا کی چوتھی ترقی یافتہ فوج تھی وہ حزب اللہ کے سامنے ناکام ہو گئی. وہ پریشان تھے کہ ہم کیسے سکھ کا سانس لیں, یہ کام کیا انہوں نے, داعش بنائی تاکہ خود سکھ میں رہیں. لیکن اب دوبارہ سے قوتیں جو ہیں جمع ہو رہی ہیں. یہ علاقے اب پہلے
یہ علاقے اگر ظاہری طور پر اس میں ایک مقدار مثلا ان لوگوں کی تھی جو حق کے لیے کام کر رہے تھے، اب جب یہ علاقے اتنی جنگوں کے بعد شفاف ہو کے دوبارہ آئیں گے تو یہ حقیقتاً انقلابی اور مجاہد ہوں گے، اور یہ اب اس کے بعد جو پھر جو ہدف ہے وہ پھر دوبارہ اسرائیل ہے۔ بس دیکھیں اسرائیل اس وقت پھر دوبارہ محاصرے میں آ رہا ہے، خصوصاً ابھی جو آخری 6 میزائل ایران نے دیر الزور پر مارے ہیں داعش کے اڈوں پر، یہ پیغام ہے کہ دیر الزور جو 650 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں میزائل جا سکتا ہے تو 200 کلومیٹر اور آگے بھی جا سکتا ہے، اور اگر ایک وقت کے اندر ٹھیک ہے 1000 میزائل اسرائیل پہ لگ جائیں تو کام تمام ہے۔ تو تبدیل ہو رہی ہے صورتحال، ایسا نہیں ہے۔
ایک اور سوال یہ تھا کہ جو اسرائیل کا جو نعرہ تھا نیل سے فرات تک کی حکومت کا، نیل سے فرات تک کی حکومت کا جو اسرائیل کا دعویٰ تھا، کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟
وہ کامیاب ایک حد تک پہلے تھا، اس نے 67 میں بہت سارے علاقے لے لیے تھے، اور اندرونی طور پر مکہ و مدینہ پہ قابض ہوا ہوا ہے، وہ ظاہری طور پر باقی تھا، ظاہری طور پر آنا چاہتا تھا، لیکن اب باطنی طور پر بھی اس کے ہاتھ میں بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے کہ بعید نہیں ہے کہ مکہ مدینہ بھی اس کے ہاتھ سے اب نکل جائے آہستہ آہستہ، وہاں پر بھی حقیقی مومنین آ جائیں، اور نیل اور فرات کا جو اس کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ بہرحال امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا یہ کیا کہتے ہیں کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس قسم پرسی کے دور میں جب تازہ تازہ انقلاب آیا تھا، پوری دنیا اس کی مخالف تھی، اس وقت اس کی بنیاد رکھی، آج یہ شجرہ طیبہ پوری دنیا کو یوم قدس کے درخت کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ صفحہ ہستی سے محو ہوگا
انشاءاللہ۔ ایک آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ تھا کہ حالیہ مذاکرات میں اور یو این او کی مختلف قراردادوں میں اور او آئی سی کی مختلف چیزوں میں مسئلہ فلسطین کے بہت سارے حل پیش کیے گئے ہیں،
آپ لوگ جانتے ہیں کہ یو این او ایک بندر بانٹ کی جگہ ہے، جو بڑی طاقتوں نے دنیا کے ثروتوں کو بندر بانٹ کرنے کے لیے بنائی، اس کا کام کسی کو حق دلانا نہیں ہے بلکہ اس کا کام حق داروں کا حق پامال کرنا ہے۔ تو یو این او اگر کوئی قرارداد پیش کرتی ہے او آئی سی یا کوئی بھی، اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انقلاب کے بعد تہران میں اسرائیل کی سفارت تھی، انقلاب سے پہلے وہ سفارت جو ہے اسرائیل کی، اسرائیلی بھاگ گئے انقلاب کے بعد، تو آپ نے جو ہے وہ یاسر عرفات کو بلا کر اس کے حوالے کی سفارت کہ یہ سفارت جو ہے وہ فلسطین کی سفارت ہے، آپ یہاں بیٹھ کر فلسطین کی آزادی کے لیے کام کریں۔ لیکن کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ یاسر عرفات بھی در حقیقت آج کے محمود عباس کی طرح جو ہے وہ انہی کا ایجنٹ ہے، اس کو بھاگنا پڑا تہران چھوڑ کر کے، یہاں پر تو بہت ہی مخلص قسم کے لوگ ہیں، یہاں پر جو ہے منافقت نہیں چلے گی، لہذا وہ بھاگ گیا۔ ٹھیک ہے، اس وقت امام خمینی نے فرمایا کہ مذاکرات سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا، فلسطینیوں کو سمجھایا کہ تمہیں قیام کرنا پڑے گا، چاہے پتھر اٹھاؤ چاہے غلیل چاہے کچھ بھی کرو، تمہیں استقامت دکھانی ہے، تمہیں مقابلہ کرنا ہے، تم مقابلہ کرو گے خدا بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ مختلف انتفاضے اس عرصے میں ہوئے ہیں جس نے فلسطینیوں کو ایک حوصلہ دیا ہے، فلسطینیوں کو عظمت دی ہے، ظالم سے ٹکرانے کا حوصلہ، اور آہستہ آہستہ آج آپ نے دیکھا کہ غزہ پہ انہوں نے جب آخری حملہ کیا تو غزہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ میزائل اسرائیل میں گئے ہیں، لوگ مارے گئے ہیں،
اب اسرائیل نے جس نے اپنے چاروں طرف دیوار بھی بنائی ہوئی ہے زندان نما ایک علاقے میں وہ محصور ہو کے رہ گیا ہے. اب امام خامنئی نے جو بات کی وہ یہ تھی, امام خمینی نے تو انہیں کہا کہ مذاکرات تمہیں کچھ نہیں دلائیں گے, قیام کرو. انہوں نے قیام شروع کیا, آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. امام خامنئی کے آنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ غزہ کو مسلح کیا, ان کو اسلحہ دیا اور انہیں اسلحے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طرف راغب کیا. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امام خامنئی نے پچھلے سال یہ فرمایا تھا کہ اب فقط غزہ نہیں بلکہ ویسٹ بینک کو بھی ہم مسلح کریں گے, اس کو بھی اسلحہ دیں گے, اس کو بھی میزائل دیے جائیں گے, وہ بھی ٹیکنالوجی میں آئیں گے آہستہ آہستہ. اور یہ بھی اعلان کیا ہے امام خامنئی نے کہ آئندہ 25 سال میں اسرائیل کا وجود محو ہو جائے گا, اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا انشاءاللہ.
ایک سوال جو آڈینس کی جانب سے تھا وہ یہ تھا کہ بعض مومنین کا خیال ہے کہ ہم پاکستان میں القدس کی ریلیوں اور دیگر احتجاجات کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کو عام لوگوں کو زحمت میں ڈالتے ہیں, روڈ بلاک ہوتے ہیں اور لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, اور یہ بھی کہنا ہے کہ القدس کا یہاں منانے سے اسرائیل اور استعماری قوتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا سوائے زحمت کے, کوئی فائدہ نہیں ہے, اس پر آپ اپنی روشنی ڈالیں.
اگر ایسا ہے تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے, جس نے یہ سوال کیا ہے وہ پھر عاشورہ کے جلوس میں بھی نہیں آ سکے گا. عاشورہ کا جلوس اس لیے نکالتے ہیں, ہاں گھر بیٹھو پھر آئندہ مت نکالو, لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہی جواب ہے بس, کافی اتنے جواب, جس نے سوال کیا اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک سنار کی 100 سنار کی ایک لوہار کی ہے یہ.
ہم نہایت شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا باقر عباس زیدی کے کہ انہوں نے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت فراہم کیا اس ٹاک شو کے لیے. خلاصہ یہ کہ یوم القدس ایک شرعی ذمہ داری ہے کہ جو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق ہر سال جمعۃ الوداع کو منایا جاتا ہے. ہر مسلمان کی بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مظلوم اور مستضعف فلسطینی بھائیوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرے, اپنے گھروں سے باہر نکلے اور جس طرح سے ممکن ہے جس طرح سے وہ کر سکتا ہے فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرے, تاکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی عالمی حکومت کی زمینہ سازی ہو سکے. بر محمد و آل محمد صلوات.
اللہ صلی اللہ.